نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جو بھی ہم نے کلام سنا ہے جو تیری یاد سے گریزاں نکلا جدھر بھی نکلا حیران اور پریشان نکلا. جو لوگ اللہ کے ذکر اذکار سے دوری اختیار کرتے ہیں گناہوں سے نہیں بچتے حرام کاموں میں عادتاً مشغول رہتے ہیں اور قرآن ذکر اذکار کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, ہوٹلوں پہ بیٹھنے کے لیے, فالتو چیزوں کے لیے, گناہوں کی مجلس میں جانے کے لیے وقت ہی وقت ہے لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں ہوتا, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی چیز کو حضرت والا رحمۃ اللہ شعر میں فرما رہے ہیں کہ پھر جدھر بھی نکلا وہ حیران اور پریشان نکلا, پھر وحشت اس پر طاری رہے گی, گھبراہٹ بے چینی رہے گی, پھر یہ اس کی حالت ہوگی کہ منہ میں کباب ہوگا دل میں عذاب ہوگا. حضرت والا ہمارے پیارے مرشد مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ منہ میں کباب ہوگا دل میں عذاب ہوگا. کیا مطلب؟ دنیا کی نعمتیں ہوں گی مثال کے طور پر, ایسی ایسے بغیر کوئی غم ایسی بات نہیں ہوگی, بغیر نعمتیں بھی ہوں گی, مادی وسائل بھی ہوں گے, لیکن منہ میں کباب ہوگا دل میں عذاب ہوگا, دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہوگی, بے چینی, گھبراہٹ, ٹینشن, ڈپریشن, غصہ, عجیب و غریب کیفیت ہوگی. آدمی کو خود نہیں پتہ ہوگا جب سارے وسائل میرے پاس ہیں کسی چیز کی کمی نہیں تو میری روح کو چین کیوں نہیں ہے. تو یہ چین کہاں سے ملے گا بھائی, سکون کہاں سے ملے گا؟ تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بھی فرما دیا جو بھی آیت پڑی گئی, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کہتے ہیں عربی میں گرامر کے حساب سے, جان لو, خوب سمجھ لو, ریڈ الرٹ جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ریڈ الرٹ, اور خبردار, ہوشیار باش, یعنی کوئی اعلان کرنے سے پہلے, قریب قریب آئیں, تو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے تو یا کوئی بڑا کوئی آرڈر ایشو ہونے سے پہلے پہلے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. کیا کہہ کے؟ کہ بھائی سنو, اچھی طرح سنو, سنو ایک پیغام ہے, پیغام بعد میں بیان کریں گے, آرڈر بعد میں بتائیں گے, پہلے اس طرف متوجہ ہو جاؤ. تو کتنے ایسے احکامات ہیں اللہ رب العالمین نے وہ ویسے ہی بیان فرما دیا کہ بھائی ایسا ایسا کر لو, لیکن یہاں اللہ پاک نے پہلے اللہ کا صیغہ اس میں جو استعمال کیا ہے اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ عربی گرامر کے حساب سے مطلب یہ ہے کہ پہلے کہ خوب خبردار ہو جاؤ, اچھی طرح متوجہ ہو جاؤ, کان اپنے کھڑے کر لو, اللہ پاک کو خاص ایک اہم بات کہنا چاہ رہے ہیں. الا یعنی تمہیں بھولنے کی عادت ہے لیکن یہ بات مت بھول جانا, تو اس میں پہلے تاکید کی جا رہی ہے الا کر کے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کے اللہ کے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو چین اور سکون ملے گا. اگر یہ ترجمہ اس کا ہو گیا کہ اللہ کے ذکر سے تمہیں چین ملے گا تو ترجمہ غلط ہو جائے گا. جب تک ہی نہیں لگائیں گے, ہی کا کیا مطلب ہے؟ ہی کا مطلب ہے نفی کر دی اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کی. اگر ہی نہیں لگائیں گے کہ بھائی اللہ کے ذکر سے بھی چین ملے گا تو پھر نفس اور شیطان یہ کہہ سکتے ٹھیک ہے بھائی اللہ کے ذکر سے بھی صحیح کہا اللہ پاک نے, چین سکون ملے گا, لیکن تھوڑی سی حرام کاری کر لو, بد نظری کر لو, موبائل کے اوپر گندی ننگی فلمیں دیکھ لو, اس سے بھی تھوڑا سا چین مل جائے گا, مزہ آئے گا, سکون ملے گا. یہ بھی آدمی کہہ سکتا ہے چلو اور دوسرے گناہ کے کام ہیں جن میں حرام لذت ہے وہ کر لو, اس سے بھی چین سکون ملے گا, ہر گناہ میں مزہ بھی آتا ہے. لیکن اللہ پاک نے جو یہ فرما دیا کہ میری یاد سے ہی کا مطلب ہے کہیں اب چین سکون مزہ نہیں ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شیطانی چیزیں, وقتی طور پہ نظر آ رہا ہے, لگ رہا ہے ایسا, نمازیں چھوڑ کے بہت مزہ آ رہا ہے, بڑا خوش ہوئی طبیعت, فرض نماز چھوڑ دی لیکن کیا کام میں لگے رہے, فرض نماز کی نہیں کر, ٹھیک ہے کر لو خوش, منا لو خوشی, دیکھنا پھر آگے کیا ہوتا ہے. فرض نماز کو چھوڑ دیا, اللہ کو ناراض کر دیا, حرام لذت اٹھا لی, نماز جماعت نکال دی, نوٹوں کو, پیسوں کو, دنیا کو زیادہ اہمیت دی, نوکری کو, کاروبار کو زیادہ اہمیت دی, پھر اب کیا ہوگا دیکھو. پھر دیکھ رہے ہیں اللہ پاک, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ, پانچ دفعہ, دس دفعہ, فوراً نہیں آتی پکڑ اللہ کی, دیکھتے ہیں شاید اب توبہ کر لے, شاید ہماری یاد میں لگے, شاید نادم ہو جائے, شاید احساس ندامت تاری ہو, لیکن نہیں, سالی بھابھی سے کوئی پردہ نہیں, لڑکیوں سے نامحرم سے کوئی پردہ نہیں, کوئی نظروں کی حفاظت نہیں, ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں بھائی, اور پردہ تو عورتیں کرتی ہیں, پردے سے مطلب یہ ہے کہ جب کہیں آدمی چلے, کہیں رستے پہ جا رہا ہو, کسی کے گھر جا رہا ہو تو اپنی نظروں کو نیچی رکھے, اپنی نظروں کا نظر کا پردہ رکھے, ان کو مڈ وہ دیکھے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے, تو یہ ساری چیزیں. تو سکون اور راحت جو ہے وہ آدمی اس لیے گناہ کیوں کرتے ہیں، ہم غور کریں تو گناہ آدمی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں بھائی، ہماری آزمائش کے واسطے اللہ پاک نے تھوڑی سی لذت رکھی ہے گناہوں میں، کیونکہ اگر لذت نہیں ہوگی، مزہ نہیں ہوگا گناہ میں، تو اللہ پاک جو ہے وہ پھر خیر اور شر یا آزمائش وغیرہ کیسے پھر کریں گے؟ اس لیے اللہ پاک نے تھوڑی سی کشش ڈالی ہے گناہوں میں، لذت بھی رکھ دی ہے ہماری آزمائش کے واسطے. تو اکثر لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ لذت کی خاطر کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے سکون مل جائے، مزہ ملے اور سکون ملے. لیکن اللہ نے کہہ دیا دیکھو میری یاد میں ہی تمہیں چین اور سکون ملے گا، ہی میں کہیں سکون نہیں ہے. وقتی طور پہ جن گناہوں میں تمہیں جو مزہ آ رہا ہے، میں نے آزمائش کے واسطے جو یہ چیز رکھی ہے گناہوں میں کشش، تمہیں وقتی طور پہ مزہ تو آ جائے گا، لیکن اس کے بعد تمہاری زندگی جہنم سے بدتر ہو جائے گی. پتہ چلا 10% کے مزے تھے، لیکن جب اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو پریشانی، مصیبت، کوئی وبال آئے گا اس گناہ کے اوپر توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو پھر مزہ 10% کا اور اس کی جو درجہ ہوگا وہ پھر 90 ڈگری بڑھا ہوا آئے گا. پتہ چلا 10% کا مزہ 90% کی مصیبت. تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اکاؤنٹس جانتے ہیں وہ بیلنس نکال لیں، آڈٹ کر لیں، بیلنس نکالنے کا جو مزہ تھا وہ کتنی دیر کا تھا، اور اس کی پاداش میں پھر اللہ کی طرف سے اللہ کو بھلانے کی وجہ سے جو پھر عذاب آئے، جو مصیبت آئی، اس کا ڈیوریشن کتنا تھا، اس کا ٹائم پیریڈ کتنا تھا. تو ذرا سی بھی جس کی عقل میں سلامتی ہوگی وہ سمجھ جائے گا نہیں بھائی میری توبہ ہی بھلی، میری توبہ ہی بھلی ہے. تو بیوقوفی ہے، 10 منٹ کا گناہ، 15 منٹ کا گناہ، اور بعض دفعہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو 10-10 سال ایک گناہ کے عذاب میں گزر جاتے ہیں لوگوں کے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. شیخ الحدیث غالب نظرت شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ گناہ کرنے کی جو گناہگار آدمی جو ہوتا ہے، جو حرام لذتوں کی وجہ سے گناہوں میں مشغول رہتا ہے، اس کو چونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی مثال کھجلی کے مریض کی سی ہے. کھجلی کے مریض سے کیا مطلب؟ جو کھجلی کا کوئی مریض ہوتا ہے، جس کو کسی کو کھجلی ہوئی ہو تو اس کو پتہ چلے گا، پتہ چلتا ہوگا کہ بہت مزہ آتا ہے جب وہ کھجاتا ہے، تو بے انتہا مزہ آتا ہے جس کو کھجلی کا مرض ہوتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس بہت یعنی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اتنا مزہ آتا ہے. نہ کھجائے تو بے چینی ہوتی ہے. تو مسلسل جو لوگ گناہوں میں رہتے ہیں ان کی مثال اس کھجلی کے مریض والی ہوتی ہے. اب کھجلی کا جو مریض ہوتا ہے اس کو مزہ آتا ہے کھجانے میں، تو کھجاتا رہتا ہے، لیکن ڈاکٹر منع کرتے ہیں کھجلی کے مریض کو کہ تمہارا جو علاج ہے کھجانا نہیں ہے، کھجاؤ گے تو اس کو جو پانی جسم کے دوسرے حصے کے اوپر جہاں جہاں یہ بہ کے جائے گا کھجانے سے، وہاں وہاں یہ جراثیم منتقل ہوں گے، اور ابھی اگر 1 انچ کی کھجلی ہے پھر وہ 2 انچ 4 انچ پھر ایک بالش کے برابر کھجلی کا وہ رقبہ بڑھتا رہے گا. اگر تم نے کھجایا تو کھجانے سے انفیکشن اور بڑھے گا. اس کا علاج کھجلی نہیں ہے بلکہ کنٹرول ہے، صبر ہے، اور اس کے اوپر مرہم لگاؤ اور ٹیبلٹ دے رہا ہوں وہ کھاؤ. جب اس کے جراثیم ختم ہوں گے تھوڑا سا تمہیں برداشت کرنا ہوگا، پھر انشاءاللہ یہ جو کھجلی کی جو ایک لپک اٹھ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی. یہ کھجلی کی مثال ہے نا. تو حضرت شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بس بالکل یہی معاملہ گناہوں کا بھی ہے، کہ جب آدمی عادتاً گناہوں میں مشغول رہتا ہے اور وہ خوب اس ڈیمانڈ یعنی کھجلی اٹھ رہی ہے اس کو تو کھجاتا ہے، تو گناہگار آدمی کو بھی طلب اٹھتی ہے. عادت پڑ گئی موبائل پہ ننگی فلمیں دیکھنے کی، گندی چیزیں دیکھنے کی، تو اس کو ایک کھجلی اٹھے گی گناہ کی، گناہ کی کھجلی اٹھے گی، دیکھ یہ کھجلی اٹھ رہی ہے اس کو. تو اس کا علاج بھی بالکل ڈاکٹر کی طرح، روحانی ڈاکٹر اللہ والے فرماتے ہیں اس کا علاج بھی یہ، بس اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا. نفس یہ کہے گا یار میں اگر یہ کر لوں گا نا تو میرے دماغ کو ٹینشن جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گی، سکون مل جائے گا، نہیں دیکھوں گا تو بے چینی رہے گی. تو بالکل جس طرح ڈاکٹر نے کہا بھائی اس کا علاج کھجانا نہیں ہے، اسی طرح روحانی ڈاکٹر اللہ والے فرماتے ہیں گناہ کے تقاضوں کے اوپر، گناہوں پر اس کے جو تقاضے اٹھ رہے ہیں اس پر عمل نہیں کرو، نہیں تو گناہوں پر کے تقاضوں پر عمل کرنے سے وہ گرفت ڈھیلی نہیں ہوگی نفس اور شیطان کی، بلکہ اور مضبوط ہو جائے گی. آدمی سمجھتا ہے اگر میں نفس کی بات مان لوں گا تو چین مل جائے گا، چین نہیں ملے گا بلکہ شدت میں اور اضافہ ہو جائے گا، گناہ در گناہ وہ اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے آدمی کا بعض دفعہ خاتمہ تک خراب ہو جاتا ہے. تو ہم جس طرح ڈاکٹر نے کہا مرہم لگائیں، تو اللہ والے بھی کہتے ہیں بس جب اگر نفس اور شیطان پیچھے لگ گئے ہوں اور گناہوں کی کھجلی کا بار بار تقاضے اٹھ رہا ہو، کسی گندی عادت میں آدمی مبتلا ہو گیا ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ روحانی مرہم لگائے، کسی اللہ والے کی صحبت میں جائے، پھر قرآن پاک ذکر اذکار ان کے بتائے ہوئے ذکر اذکار پر عمل کرے، ان کی ہدایت پر عمل کرے، یہ روحانی مرہم لگانا. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے تقاضوں میں شدت میں کمی آنا شروع ہوگی اور نفس اور شیطان اس کے کنٹرول میں آ جائیں گے. ختم نہیں ہوتے تقاضے، موت تک نہیں ہوتے، چاہے کتب ابدال غوث تک بن جائے، وسوسے اس صورت میں بھی آئیں گے لیکن کنٹرول میں آ جاتی ہے. لفظ کنٹرول یاد رکھیے گا، حواس باختہ نہیں ہوگا، پاگل نہیں ہوگا، وحشت زدہ نہیں ہوگا. آج جو ہے لوگوں کو کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر، بس جو آیا دل میں وہ کر گزرنا ہے.
कुछ भी करना है, बस जो शैतान ने जो कान में जो फूंक मारी है, जो अमल गंदा अमल करने को कहा है वो करना है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी निकले, अंजाम से बेपरवाह हो गए तो भाई ये अल्लाह को फिर भुला देने की सज़ा जो होती है फिर मुख्तलिफ शक्लों में बड़ी फिर भयानक निकलती है। तो हम लोग अगर चाहते हैं हम सुकून से रहें तो अल्लाह ने फरमा दिया मेरी याद से ही दिलों को चैन और सुकून मिलेगा, तो अल्लाह की याद में ही है। अब इस पर भी एक मसला है, लोग कहते हैं जी मैं तो कुरान पाक भी पढ़ता हूँ, जिक्र अस्कार भी करता हूँ लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता। तो ये सिर्फ ज़बान से अल्लाह अल्लाह करने का नाम अल्लाह की याद नहीं है, खाली मसला समझ लें। यहाँ जो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे हैं मेरी याद से ही तुम्हारे दिलों को चैन मिलेगा, कि पूरी पूरी याद में गरक होना है, क्या मतलब? हजरत वाला रहमतुल्लाह ने बहुत प्यारी मिसाल दी कि मछली हो, उसको आप आधा पानी में डालें और आधा सर उसका वो पानी की सतह के ऊपर लेकर आ जाएं, धूप की छुआएं उसके सर के ऊपर पड़ती रहें तो मछली को चैन नहीं मिलेगा पूरी तरह से। तो क्यों, वजह क्या है? वो कहेगी भाई मुझे आधा तो आपने पानी में डाला, बस मेरी जिंदगी बची हुई इतना, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा। अगर मुझे मजा देना है तो मुझे पूरा पानी में गरक करो कि मेरे दाएं पानी बाएं पानी ऊपर पानी नीचे पानी, तो मुझे करार आएगा। तो बस इसी तरह खाली जब कुरान पाक पढ़ लिया, जिक्र अस्कार कर लिया, तो ये अल्लाह की मोहब्बत की एक मजबूत अल्लाह की मोहब्बत का हक है, हमने कर लिया। क्या मतलब कि अल्लाह की मोहब्बत के दो हक हैं, अल्लाह की बात के दो हुक्म हैं, एक है करने वाले अहकामात और एक है ना करने वाले अहकामात। अल्लाह के दो हुक्म होते हैं याद रखिएगा, एक है ये काम करो और दूसरे अल्लाह के अहकामात होते हैं ये काम नहीं करने। अल्लाह का हुक्म है करने वाले अमाल कौन से करो, नमाज कुरान जिक्र अस्कार, फिर अल्लाह ने फरमाया ये काम नहीं करने। तो आज जो लोग कर तो रहे नमाज रोज़ा कुरान जिक्र अस्कार, लेकिन जो जिन बातों को अल्लाह ने कहा है कि ये काम नहीं करने, वो काम भी वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सुकून सही मायनों में हासिल नहीं हो रहा। नमाज कुरान जिक्र अस्कार के साथ भी दिल में बेचैनी है, घबराहट है, ठंडक नहीं है, वहशत है। अभी जिन लोगों ने नमाज कुरान जिक्र शुरू ही नहीं किया वो तो उनका तो मामला ही अलग है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं माशाल्लाह, तो उनको चाहिए थोड़ी सी कोशिश करें कि वो गुनाहों से बचने का गम उठाएं, कि उन्होंने अल्लाह की आधी बात मान ली कि करने वाले अमाल तो कर लिए माशाल्लाह मुबारक है, लेकिन आगे जो है अल्लाह पाक ये चाह रहे हैं जो मैं जिन बातों को मैंने मना किया ये नहीं कर रहे, यानी गुनाह वाले काम वो भी तो छोड़ो, नहीं तो फिर पूरी तरह से सुकून नहीं मिलेगा। मिलेगा सुकून कुरान जिक्र अस्कार, ऐसा नहीं है, बहुत लाखों लोगों से ऐसे लोग खुशनसीब और अच्छे होंगे, लेकिन भाई अगर 100% चैन सुकून चाहिए तो कुरान जिक्र के साथ आपको उस रूहानी सुकून चाहिए, तो फिर हमें गुनाहों को भी छोड़ना पड़ेगा। उस मछली की तरह से, मछली है ना उसको आधा बाहर है, तो भाई हमें भी पूरा गरक होना पड़ेगा अल्लाह की याद में। तो अल्लाह की याद जिक्र अस्कार ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह कर ली जबान से भी ये कहलाता है जिक्र लिसानी। अब जिक्र की अब जिक्र जिक्र ऐनी भी होता है, अल्लाह की आंखों का जिक्र भी। आंखों का जिक्र क्या है, वैसे हम तन्हाई में तो हमने कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह, खूब ज़र्बे लगा ली, रोडों पे निकले सामने से लड़की आ रही है, औरतें आ रही हैं हसीनो जमील, भाई उस वक्त अल्लाह कहाँ गया, अल्लाह को क्यों नहीं याद रखा, अल्लाह को क्यों भुलाया, उस वक्त खूब सूफी साहब देख रहे हैं बदनजरी कर रहे हैं भाई। तो क्या अल्लाह को तुमने सिर्फ चार दीवारी के अंदर बैठ के सिर्फ याद करने को अल्लाह की याद का हक समझ लिया, भाई ये अल्लाह की याद हो गई? अरे भाई असल तो अब वक्त आया है अल्लाह के जिक्र का, जो जिक्र अकबर कहलाता है। जिक्र अकबर, जिक्र अकबर क्या कि जब औरत सामने आ गई, लड़की सामने हो गई, दिल में शदीद तकाजा आ रहा है इसको देखो, उस वक्त अल्लाह का हुक्म याद आ जाए। अल्लाह का जिक्र क्या है उस वक्त, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی باغ نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اس وقت اس کو قرآن پاک کی آیت یاد آئے اس بندہ مومن کو, اور اپنی نظروں کو زمین میں گاڑ لے۔ یہ ہے اللہ کا کامل ذکر۔ تنہائی میں بھی یاد کر رہا ہے وہ اللہ کو, اور جلوت میں بھی یاد کر رہا ہے, خلوت میں جیسے یاد کر رہا ہے, خلوت یعنی تنہائی, جلوت بھری مجلس میں۔ تو سچا باخدا اللہ والا اسے کہتے ہیں جو جس طرح تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہو ویسی محفل میں, اور اپنے جلوت میں بھی اللہ کو ویسی یاد کر رہا ہو, روڈ کے روڈوں کے اوپر بھی جا رہا ہو تو اس نے خدا سے تعلق ایسا مضبوط کبھی کر کے رکھا ہو کہ اس وقت بھی خدا کو نہ بھلا دے۔ یہ تھوڑی کوئی اللہ والا اکیلے بیٹھے ہیں تو خوب اللہ اللہ کر لی, باتیں بڑی بڑی کر لی, بیان کر لیا, ذکر اذکار کر لیے, یا موقع ملا کہیں تو حرام کاری کر گیا فوراً چوک, یہ اللہ والا تھوڑی ہے, تو ڈھونگی ہے, یہ تو منافق ہے, دوغلہ ہے, بہروپی ہے اس آدمی۔ اللہ والے تو انہیں کہتے ہیں جن کا قال اور حال ایک ہوتا ہے۔ کونوا مع الصادقین کا مطلب کیا ہے؟ صادقین, اللہ نے فرمایا صادقین کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ۔ مفسرین فرماتے ہیں صادقین سے مراد جن کا قال اور حال ایک ہو, جو وہ کہیں اس پر ابھی عمل بھی کر رہے ہوں, کہے بھی جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ان کا ہو, قال اور حال جن کا ایک ہو جائے وہ کہلاتے ہیں صادقین۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سچے اللہ والے سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی, مطلب یہ ہے کہ گناہوں میں عادتاً مشغول نہیں رہتا کوئی اللہ والا, کوئی خطا ہوگی تو جتنا گناہ نہیں ہوتا. ورت والا فرماتے تھے اللہ والوں کی سب سے بڑی ایک اور شان یہ بھی ہوتی ہے کبھی ان سے خطا ہوتی ہے تو اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ عرش کے پائے ہلا دیتے ہیں, جتنی خطا نہیں ہوتی اس سے 10 گنا رو دیتے ہوں. جتنی خطا نہیں ہوگی لیکن اس کا پچھتاوا ندامت اتنی ہوگی کہ اس سے 10 گنا وہ آنسوؤں کی برسات کر دیتے ہوں. مزید وہ جو خطا ہوتی ہے ان کے درجات کا ذریعہ بنتی ہے بڑھانے کا. تو مسئلہ ہے کہ عادتاً کسی گناہ میں آدمی ابتلا نہیں رہا. تو یہ آنکھ کا ذکر کیا ہو گیا بھائی, کہ جب عورتیں آئیں تو نظروں کی حفاظت کرنی ہے, یہ ہے آنکھ کا ذکر. اسی طرح نماز کا جب وقت شروع ہو جائے, آسان ہو گئی اور پتہ ہے کہ سخت جماعت کھڑی ہونے والی ہے, پھر لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے, اربوں کا نقصان ہو جائے مثال کے طور پر, بول تو ہوتا نہیں ہے, جو اللہ پر فدا ہوتا ہے اللہ اس کو فقیر بھکاری نہیں بناتے. ہاں فقیر بھکاری ہوگا تو اسے لکھپتی بنا دیں گے, اللہ کے ذکر میں تو فائدہ ہی فائدہ. شیطان کہتا ہے اگر اس وقت تم نوکری سے گئے تو افسر برا مان جائے گا, نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. اس سے اگر تم نے کاروبار کو چھوڑا تو تمہاری جو بکری ہے اس میں سیل میں کمی ہو جائے گی. یہ سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. ارے چھوڑ دو جو جس حال میں ہو, جو مالک ماں کے پیٹ سے تمہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے کیا بھوکا مارے گا؟ لیکن اس وقت نفر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے, اللہ کو سائڈ میں کر دیا, اللہ کو بھلا دیا, نماز جماعت چھوڑ دی. بعد میں جب دیکھا کہ بھائی اب ٹائم مل گیا, اکیلے میں نماز پڑھ لی جا کے. اس طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہے. تو بھائی اگر ہمیں سکون سے رہنا ہے تو خالی زبان سے اللہ اللہ کرنے سے کافی حد تک سکون ملے گا, لیکن اگر ہمیں کامل سکون چاہیے تو اللہ کے جو احکامات ہیں کہ گناہ مت کرو, یہ کام مت کرو, جب انسان آدمی بچے گا تو پھر اللہ رب العالمین وہ سکون خلق کو عطا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. اس لیے بعض لوگ اعتراف تو کرتے ہیں, ہم تو کر رہے ہیں, ہمیں تو یورا نعوذ باللہ کہ اللہ نے غلط کہا, اللہ غلط کہہ رہے ہیں کیا؟ بھائی حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ کی آیتوں کے اوپر قرآن پاک پہ شک مت کرو, اپنے تقوی پہ شک کرو, تمہارے تقوی پر کہیں نہ کہیں لقوہ گرا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے انعامات کے وعدے تم پر لاگو نہیں ہو رہے ہیں. گناہ اللہ والے جو بولیں, اللہ والے ان کے غلام, کسی کا کوئی شیخ ہو بولے اس کی اس سے اصلاح کراؤ, بتاؤ. پھر اگر خدا کی قسم اگر تمہارا مسئلہ حل نہ ہو تو بات کرنا, انشاءاللہ ضرور حل ہوگا. لیکن ہم چاہیں بھی تو پھر ہم چاہتے ہی نہیں تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اسی طرح کچھ لوگ آئے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس, انہوں نے یہی بات کی, انہوں نے کہا پھر ہم ذکر اذکار قرآن یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, لیکن جو آپ باتیں فرماتے ہیں حضرت وہ اپنے اوپر ہم دیکھتے نہیں, اور آپ جو باتیں فرماتے ہیں قرآن حدیث سے مزین ہوتی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ فائدے حاصل نہیں ہو رہا ہے ذکر اذکار کے بعد بھی؟ تو پھر حضرت والا نے یہی اس کا جواب دیا, جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ جب عطر عود لگا لیا تھا اور بہت زبردست خوشبو کپڑوں میں ساری تھی, اچھے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے کاٹن کے, اور مہنگا والا عود بھی لگا لیا, خوب ماشاءاللہ مزے آ رہے تھے اور اچھی خوشبو آ رہی, تو پھر کس نے کہا تھا کہ کتے بلی کا پخانا یا کوئی گندگی نجاست لے کے دوسری طرف لگا لو؟ کس نے کہا تھا؟ عطر عود لگا لیا بس, کافی تھا, گند کیوں لگائی جسم اپنے کپڑوں پر؟ بیڑا غرق ہو گیا عطر عود کا. اب عطر عود کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور بدبو بھی شروع ہو گئی. اب جب دونوں خوشبو اور بدبو ملے گی تو عطر عود کا تو بیڑا غرق ہو گیا. یعنی یہ تشریح ذرا سمجھانے کے لیے اور اس کو کھولا جا رہا ہے کہ جب لوگ نماز قرآن ذکر اذکار کرنے, مطلب اس کی تشریح کیا, جب نماز قرآن ذکر اذکار کر لیے تو نور بن گیا, اب خوشبو پیدا ہو گئی اس کے باطن میں, اب گناہ نہیں کرنا, نہیں تو جو خوشبو ہے اس کو بڑھانا ہے. تو پھر اس سے کیا ہوگا, ایک پریشر بنے گا. جب پریشر بنتا ہے تو پھر آدمی کو پھر کیفیات اس کو شروع ہو جاتی ہیں. پھر جو اللہ پاک کے جو وعدے ہیں قرآن پاک میں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور مصیبت سے اس کو نکالیں گے, کام میں آسانی پیدا کر دیں گے, اس کو پیسہ دیں گے, غنی کریں گے, اس کو قلب کو چین اور سکون دے دیں گے, آخرت تو آخرت, دنیاوی زندگی کو بھی بالوت مزیدار بنیں گے, اس کو اپنا ولی بنا لیں گے, اس کو عزت عطا فرمائیں گے, کیا بچا؟ سب کچھ یہ وعدے اللہ پاک نے تقوی میں چھپا کے رکھے. تو جو تقوی کے انعامات کب ہم پر لاگو ہوں گے؟ کہ بھائی جب ہم گناہ سے بچنے کا غم اٹھائیں گے. تکلیف تو اٹھائیں, گناہ سے تو بچ نہیں رہے, کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو بات یہ کہ پریشر ہم بننے نہیں دیتے. قرآن ذکر اذکار پڑھا, کسی دینی صحبت میں گئے, تھوڑا سا نور پیدا ہوا, ابھی شیخ کی مجلس سے نکل کے جا رہے ہوتے ہیں چار لڑکیوں کو دیکھ لیا, نور ابھی تھوڑا سا بھی بننا شروع ہوا تھا اس کو ریلیز کر دیا, نکال دیا, ذرا سی ٹائر میں ہوا بھری تھی پنچر کر دیا, اس کو بھرنے ہی نہیں دیتے ہم لوگ. ارے بھائی کرنا یہ کہ نیک اعمال کرتے رہیں اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتے رہیں, تو آہستہ آہستہ پھر کیا ہوگا, وہ خوشبو بڑھنا شروع ہوگی, پھر وہ پریشر بڑھنا شروع ہوگا. یاد رکھیے گا بڑی ٹیکنیکلی باتیں سب سمجھائی جا رہی ہیں. جب آدمی جیسے جیسے پریشر بڑھاتا ہے اور گناہ نہیں کر رہا، اعمال بڑھ جا رہا ہے، اب اعمال کی جو انوارات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن وہ گناہ نہ کر کے ان کو اس کا اخراج نہیں کر رہا اس پریشر کا، اس انوارات کا، تو پھر قلب کے اندر اس کی آنکھوں میں اس کے خون کی رگوں اس کی رگوں میں خون کے ساتھ پھر وہ نور دوڑتا ہے، پھر وہ پریشر دوڑتا ہے، پھر آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، پھر اللہ کا عشق اس کی آنکھوں سے بہنے لگتا ہے آنسوؤں کی شکل میں، پھر قرآن پڑھے گا تو قرآن کا مزہ، پھر ذکر کرے گا تو ذکر کا مزہ، اس کی کیفیات ایسی ہوگی کہ جس کو آدمی لفظوں سے بتا ہی نہیں سکتا، پھر بعض دفعہ آپ اسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، سوتے میں الگ جاگتے میں الگ، مکاشفات شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے روحانی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، چھپی مخلوقات اس کو نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ انوارات کا اتنا ہجوم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ماشاءاللہ سے، اب یہ ولایت کی سیڑھی تک پہنچ چکا ہے، چند دنوں میں انشاءاللہ ولی اللہ بن جائے گا. بات تو پریشر کو بنانا ہے، یعنی مجاہدات کرنے، گناہوں سے بچنے کا غم الگ اٹھانا ہے، تقوی سے رہنا ہے، گناہ نہیں کرنا، یہاں اعمال کو بڑھانا ہے، اس سے پریشر بڑھے گا. آ رہی ہے بات سن میں؟ آج جو لوگ کامل کیوں نہیں بن پا رہے، اللہ والے ہم لوگ کیوں نہیں بن پا رہے، ظاہری عبادتوں کے ساتھ بھی، قرآن ذکر اذکار کے ساتھ بھی، رحمان بھی خوش شیطان بھی خوش، نماز قرآن ذکر اذکار بھی چل رہے ہیں، حرام کام بھی چل رہے ہیں، دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر 100 گناہ اگر ہم نے 100 نیک اعمال کیے تو پتہ چلا 70 ہمارے گناہ بھی ساتھ چل رہے ہیں، دونوں گراف ایکس اینڈ وائی دونوں بڑھتے جا رہے ہیں. تو بھائی جب دونوں چیزیں برابر تھوڑی لے کے چلنی ہے، نیک اعمال کو بڑھانا ہے اور گناہوں کو ختم کرنا ہے، ایسے ایکس اور وائی کا جو گراف ہوتا ہے ایسے لے کے جانا ہے، وہ ایک اوپر جائے نیک اعمال اور ایک بالکل نیچے زیرو باٹم لائن پہ جائے. تو جب موت اس حالت میں آئے کہ اگر 10 لاکھ ہمارے نیک اعمال ہو تو 0 ہو ہمارے گناہ، بالکل اس حالت میں موت ہے، یہ نہیں کہ مرے تو 10 لاکھ گناہ، 10 لاکھ نیک اعمال تو 10 لاکھ گناہ، فرشتے بھی کاؤنٹنگ کر کے پریشان ہوں گے کہاں لے کے جائیں اس کو، جنت میں جہنم میں دونوں چیزیں. ایسا ایماندار تھا، اتنا منصف تھا، برابر سے چھانٹ کے اس نے گناہ کیے، چھانٹ کے نیک اعمال کیے، یہاں ایک نیکی کرتا تھا بس فوراً ہی دوسرا برا عمل کر کے برابر کر دیا کرتا تھا. قرآن پاک میں یہ مفہوم بھی بتا دیا، جن کے نیک اعمال اور گناہ برابر ہوں گے ان کو مقام اعراف میں رکھا جائے گا. قرآن پاک میں پوری یہ سورت نازل ہوئی ہے، اعراف، سورہ اعراف کے بارے میں کیا ہے کہ یہ جنت اور جہنم کے درمیان کی فصل ہے، سرحد ہے بیچ میں، یہ وہ لوگ ہوں گے یہی دیندار بھی تھے نیک اعمال بھی کیے اس لیے جہنم سے بچ گئے، لیکن دبا کے انہوں نے خوب حرام کام بھی کرتے رہے، ہے نا، برابری کے ساتھ چلے، ایمانداری کے ساتھ، تقوی اختیار نہیں کیا انہوں نے جس حساب سے کرنا چاہیے تھا، بس اسی پہ خوش تھے وہ کہ توفیق ہو گئی اور شکر ہے بچ بھی گئے. تو اب کیا ہوگا، وہ ایک طرف بالکنی سے دیکھیں گے، دائیں طرف جنت کے مزے لیں گے، نظارے دیکھیں گے اور تڑپیں گے، اور اس طرف دیکھیں گے دوسری طرف تو جہنم کے نظاروں سے، ہولناکیوں سے گھبرائیں گے، ڈریں گے اور روتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ پاک تو نے جب ہمیں جہنم سے بچا لیا اور تو نے بیچ میں ہمیں ڈال دیا، تو اللہ پاک اپنی شان رحمت سے ہمیں تو جنت میں داخل کر دے. پھر ایک وقت آئے گا اللہ پاک ان پہ ترس کھا کے رحم فرما کے ان کو بھی پھر اپنی شان رحمت سے جنت میں بھیج دیں گے. تو بھائی ایک تو جہنم سے بچنا ہے، پھر اس کے بعد مقام اعراف سے بچنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے حضرت والا ہمارے پیارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ہماری جان ان پہ قربان، فرماتے تھے کہ بھائی ایسے اعمال کیا کرو کہ دخول اول جنت میں جانا نصیب ہو، موت کے ساتھ ہی دخول اول، وایا کنیکٹنگ فلائٹ مت پکڑو. جیسے ہم جاتے ہیں نا عمرے پہ جا رہے ہیں جی، ڈائریکٹ کون سی ایئر لائن ہے، پی آئی اے یا سعودی ایئر لائن، بھائی ڈائریکٹ ہے، امریٹس وغیرہ دوسری ہیں اگر ہے، اب تو پتہ نہیں کون سی، پہلے تو یہ تھا امریٹس وغیرہ، دوسری جو امریٹس وغیرہ وہ کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہیں، جدہ ریاض سے ہوتی بھی جاتی ہیں. تو حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ کنیکٹنگ فلائٹ مت پکڑو، ایسی کوشش کرو، ایسے اعمال رکھو کہ ڈائریکٹ فلائٹ پکڑو جنت کی، کہ یہاں تمہاری روح نکلے اور روح نکلنے سے پہلے جنت تمہارے دکھا دیا، یہ ہے تیرا ٹھکانا، اور فوراً دخول اول جنت میں جانا نصیب ہو جائے. تو بھائی تو اللہ کی جو یاد ہے وہ ذکر سے جب اللہ اللہ کر لیا تو پھر اس کو اب اپنے خون کے اندر، اپنے رگوں میں، اپنے جسم کے رگو ریشے میں، اپنے سوچ میں، اپنے کردار میں، اپنے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سب جگہ اس نور کو لے کے ساتھ چلنا، یہ ہے ذکر کا کامل فائدہ. پھر اس کے بعد سکون حاصل ہوگا. بتائیں ایک آدمی نے قرآن پڑھا، ذکر کیا، اس کے بعد اینڈرائڈ سیٹ لے کے بیٹھ گیا، اس پہ حرام چیزیں دیکھ رہا ہے، گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کو انوارات کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے جمع ہی نہیں ہونے دے رہا. تو یہی تو بتا رہا ہوں میں، جو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے نہیں بن رہے، بھائی برداشت تو کرو، جمع تو کرو اپنے اندر انوارات کو نیک امال سے، ذرا سے ایک تو ہم نیک امال کرتے ہی نہیں قرآن ذکر اذکار پابندی سے، بالفرض جو لوگ کر رہے ہیں تو بھائی اس کو بچانا ہے. حضرت فرماتے تھے 1 لاکھ اگر تنخواہ ہے، کسی نے ہر مہینے 1 لاکھ کما رہا ہے لیکن اس کا خرچہ کتنا ہے، 90-95 ہزار کا سب خرچ کر دیے فضول خرچی میں، تو بیوقوفی ہے. حضرت فرماتے تھے جتنا کمانا ضروری ہے اس سے زیادہ اس کو بچانا ضروری ہے. دنیا میں بھی کہتے نا یار تمہاری جو کمائی ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، کہ سارا خرچ کر دیتے ہو، بھائی کچھ بچائے بھی تو کرو. تو دنیا کی کرنسی میں جب ہم یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو بھائی तो अमाल की जो करेंसी है, जो अमाल से जो नूर बना है भाई, उसको भी तो बचाना है। उसको बचाने का तरीका है कि हराम कामों में ना इस्तेमाल करें, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। मौत तक सारी जिंदगी हम लोग नाकिस रहेंगे। टीवी देखते लोग रहते हैं, औरतों को देखते रहते हैं, गैर शरी तकरीबात में जाते रहते हैं, मूवी तस्वीरों में बैठते रहते हैं, स्टेटस में अपने मोबाइल पे स्टेटस डालते रहते हैं, और पता नहीं क्या क्या खुराफात में लगे रहते हैं। पता नहीं तो फिर ऐसे अल्लाह क्या मिलेगा, ऐसे अल्लाह के इनामात पूरे होंगे? वो तो अल्लाह की रहमत होती है कि थोड़े बहुत अमाल को कबूल करके अल्लाह थोड़ा बहुत मज़े करा देते हैं हमारे। तो भाई जब थोड़े से अमाल पे मज़ा आना शुरू हो गया तो अक्लमंदी का तकाज़ा है कि अब अल्लाह से ताल्लुक़ को और बढ़ाएं ताकि और आगे के मज़े मिलें, और आगे के मज़े मिलें। तो गुनाहों में मज़ा नहीं है। एक और दलील, एक वाक़िया याद आया, एक बुज़ुर्ग की किताब में वाक़िया पढ़ा, ये स्वीडन, इसके बारे में पढ़ा था कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में इसका शुमार होता है और रकबे के हिसाब से भी बहुत छोटा और अमीर तरीन मुल्क है, और वहाँ जितने भी बच्चे पैदा होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको माँ बाप को पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, और बच्चे की पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, इसका खाना पिलाना खर्चा, जितने बच्चे पैदा होंगे उतने डॉलर्स माँ बाप को मिलते हैं। तो वहाँ पे ऐशो इशरत से भरी हुई जगह है वो, यानी वहाँ पे जिना आम, शराब आम, गाड़ियाँ आम, बंगले बनाओ, पैसा कमाओ, ऐश काम करो नहीं करो मर्जी, ऐश जिसका कोई तस्वुर नहीं कर सकता कोई, इतने मज़े हैं वहाँ पे स्वीडन में, अगर उसकी हम जोग्राफी हालात सारे उसके हालात जब हम पढ़ते हैं तो। लेकिन अजीब बात कि पूरी दुनिया में वाहिद स्वीडन ही वो मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ लोग करते हैं। ये है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, जान लो मेरी याद से ही तुम्हारे क़ुलूब को सुकून मिलेगा। अरे भाई तुम्हें तो हुस्न का बाजार लगा हुआ है, एक से एक हसीनाएं तुम्हें मिल रही हैं, तुम्हें तो शराब भी मिल रही है, औरतें भी मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है, जिसकी तलाश में लोग सरगर्दा रहते हैं अक्सर लोग इसके मिजाजी में, तुम्हें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर तुम खुदकुशियां क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद भी? पता ये चला कि इन चीज़ों में सुकून मज़ा था ही नहीं, और तुम्हारी ज़िंदगी अजाब में आ गई और जलन में आ गए और तुम्हारे अंदर आग लग गई, तो फिर क्या हुआ, खुदकुशियाँ करके अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर लेते हैं लोग। ये बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से एक चांटा है इंसानों की, नहीं है कि देखो जिन चीज़ों में तुम मज़े ढूंढते हो, जिन लोगों में जो लोग ये मज़े उठा रहे हैं उनकी ज़िंदगियाँ तो मिसले जहन्नम से बदतर हैं। भाई दूसरे तो तुम जब तुम्हें इतने मज़े आ रहे हैं तो क्यों अपने आप को मार रहे हो? हम तो ये समझते ना, बहुत पैसा आ जाए, बहुत हसीनाएं जिसके पास आ जाए उसकी ज़िंदगी तो बड़े ऐश में गुजरेगी, तो भाई ये देखो अल्लाह ने दिखा दिया, ऐश में सिर्फ उनकी ज़िंदगी गुजरती है जो खालिक़े ऐश से राब्ता कायम रखते हैं। और फिर अल्लाह पाक अपने आशिकों को ऐसा उनको अपनी छुपी हुई बातनी लज्जात भी अता फरमाते हैं जिसको आदमी ना ज़बान से बता सकता है, ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना। अल्लाह वो गैबी जलवे अपने आशिकीन को वो फिर अता फरमाते हैं जिसको आदमी ज़बान से बयान ही नहीं कर सकता। हज़रत वाला फरमाते थे इसकी कैफियत को कुछ, कि मेरे पीने को सुन लो ए दोस्तों, मेरे पीने को सुन लो ए दोस्तों, आसमानों से मैं उतरती है, यानी अल्लाह की मोहब्बत की शराब आसमानों से मेरे लिए आती है। क्या मतलब? ये हज़रत फरमाते थे काश मेरे बस में होता तो मैं अपना दिल निकाल के तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारे सीने में डाल देता, फिर पूछता बताओ अब तुम्हें क्या मज़ा आ रहा है। यानी लेकिन किसी भी वली के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपनी रूहानी और ज़ाती चीज़ें जो है लोगों को बताना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा मज़ा आता है ये जिना बदकारियाँ हराम काम ये तो कुछ भी नहीं है, तो गंद और बदबूदार फड़ान दे। ये गंद बदबूदार और फड़ान हमें इतनी क्यों प्यारी और अच्छी लग रही है? क्योंकि हमें अभी तक असल मज़े अल्लाह के क़ुरब के मिले ही नहीं। जिस दिन अल्लाह के मज़े मिलेंगे, अल्लाह की खुशबू, उसके क़ुरब की खुशबू, आफ़ असलम की मोहब्बत के क़ुरब की खुशबू होगी, जब ज़्यारतें शुरू होंगी आफ़ असलम से, और वहाँ से जब मदीने पाक से जब उससे बातचीत के मामला शुरू होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सोते में अलग और जागते में अलग, जागते में ऐसे ऐसे शख्स अल्लाह वाले गुजरे हैं और मौजूद हैं शख्स जिनको अल्लाह पाक ने मुकाम दिया हुआ है कि वो सोते में अलग और जागते में आप से हम कलामी का शर्फ अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया। तो इस लज्जत का कोई समझ सकता है क्या? इस लज्जत का कोई मुकाबला कर सकता है किसी गुनाह की हराम लज्जत से? हजरत वाला फरमाते थे कि अरे मियाँ जन्नत तो मरने के बाद बोनस में मिलेगी, मरने के बाद। अल्लाह पाक इतने जालिम नहीं है कि अभी बंदा नेक अमाल करता रहा 50 साल तक, गमे हसरत दिल पर उठाता रहा, गुनाह से बचने का गम उठाता रहा और मरने के बाद खाली उसको जन्नत मिले। फरमाया नहीं, अरे भाई जन्नत तो बोनस में मिलेगी मरने का, जीते जी खालिक जन्नत खालिक हूर کو تم پا جاؤ گے، خالی کے جنت خالی کے حور کو پا جاؤ گے، تو وہ موقع تمہیں اللہ پاک جیتے جیتا فرمائیں گے جو کوئی نہ کسی نے سنے نہ کسی نے دیکھے۔ پھر حضرت خود پوچھتے تھے بتاؤ حور میں زیادہ مزہ ہوگا یا خالی کے حور میں، جنت میں زیادہ مزہ ہوگا یا خالی کے جنت میں۔ اب خود حضرت فرماتے تھے کہ بھائی خود اندازہ لگا لو کہ مخلوق مخلوق ہے، مخلوق کبھی خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کبھی برابر نہیں کر سکتی۔ لیکن بھائی وہی بات ہے، ہر چیز کو خریدنے کے نہیں ہے، ہر چیز کے اصول کے نہیں ہے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کا قرب، آپ وسلم کی محبت عشق قرب اور یہ روحانی معاملات ہمارے شروع ہوں، تقوی کے معاملات شروع ہوں، تو اس کے لیے بھائی ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنا ہوگا، حرام عرضوں کا خون کرنا پڑے گا۔ حضرت والا یہ فرماتے نہ تیرا دل چاہیے نہ تیری جان چاہیے، نہ تیرا دل چاہیے نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے بس خون ارما چاہیے، ان کو تجھ سے بس خون ارما چاہیے۔ یہیں سے بندہ مومن کی پہچان ہوتی ہے، یہیں سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر اللہ پاک دیکھ لیتے ہیں بندہ میری محبت میں صادق اور سچا ہے، یہ میرے اپنے دل کو توڑ لیتا ہے گناہ سے، گناہ کا جب موقع آتا ہے اپنے دل کو توڑ لیتا ہے لیکن میرے حکم کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ تو ایسے ہی پیارے شکستہ دلوں کے اوپر اللہ پاک ایسے ہی لوگوں کے سروں کے اوپر اپنی ولایت کا تاج پھر رکھتے ہیں اور انہیں اپنے اولیاء اللہ کی صف میں شامل کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ والے کیسے بنے، اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اس کی نریشن کیا ہے۔ بھائی اس کی نریشن یہ ہے، حرام آرزوؤں کا خون پینا، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا نیک اعمال کے ساتھ، دو لفظوں میں۔ حضرت والا ایک بار آئے صبح کی 11 بجے کی مجلس میں، حضرت کے چہرے پہ انوارات کا بہت زیادہ ذخیرہ اور سخت تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے تازہ تازہ کوئی حضرت پہ وارد ہوئے ہیں کچھ علوم۔ بہرحال پھر حضرت نے بیٹھتے کے ساتھ ہی مائک کے اوپر ایک بات فرمائی کہ بھائی میں آپ لوگوں کو چند الفاظوں میں ولی اللہ بننے کا نسخہ بتا دوں۔ پھر حضرت نے فرمایا لذت حرام کو کچلنے سے جو غم ملتا ہے، لذت حرام کو کچلنے سے جو غم ملتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اس کو پینا اولیاء اللہ کی خوراک ہے۔ یاد رہے گا جملہ؟ بس تو آج جو مجاہدات کرنا، گناہوں سے بچنا، حرام عرضوں کا خون کرنا، بھائی یہاں سے مسلمان پیچھے، جس کی وجہ سے صرف ہم یہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں ہمارا حشر نشر ہو رہا ہے۔ ابھی سعودی عرب میں کنسرٹ ہوا تھا، ابھی سب کے سامنے ہے، پوری دنیا نے بے حیائی دیکھی، بے غیرتی دیکھی۔ کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ تقریباً 100,000 کے قریب جو تھے وہ عرب کے جو لوگ تھے وہ ٹوٹ پڑے، یلغار کر دی انہوں نے، جیسے بھوکے بھیڑیے ہوتے ہیں نا، بھوکے ننگے لوگ بیچارے اور کئی دنوں سے فاقر زدہ ہوں، ان کو پھر ایک دم سے کھولو اور اچھے اچھے دسترخوانوں پہ، تو کیسے ٹوٹیں گے کھانے پہ؟ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی یا ننگا پن نہیں دیکھا۔ تو ایسے پاگلوں کی اتنا دوڑ کے بس کیا بولیں کہ جو میڈیا نے اچھالا، اور میڈیا کا تو کام ہی آج کل بڑھا چڑھا کے اچھالنا ہے باتوں کو۔ تو بہرحال بہت ہی شرمناک بات تھی۔ تو آج جو ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے حرام عرضوں کا خون کرنا چھوڑ دیا۔ جو سلمان کو لوگ برا کہتے رہتے ہیں، شہزادہ سلمان برا ہے، ارے بھائی تو عوام بھی تو دیکھو کیسی ہے، اور آپ وسلم فرما چکے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران آئیں گے۔ اگر 80,000 یا 100,000 کے قریب جو لوگ حصے میں آئے، جو اس کنسرٹ میں جنہوں نے شرکت کری، کاش وہی 80,000 لوگ اس فنکشن کو آ کے پٹخ دیتے، پلٹ دیتے، تو ہمت ہوتی آئندہ کسی فنکشن کرنے کی؟ دیکھتا میں شہزادے کی کون سی پالیسی کامیاب ہوتی، یہودیوں کی پالیسی کون سی کامیاب ہوتی۔ ارے جب ہم مسلمان ہی بیکار ہو جائیں، جب ہم ہی مسلمان خوگر ہو جائیں، حرام کاریوں کے اور دین اسلام کی باتیں میں بری لگنے لگیں، تو ہم کافروں سے کیا شکوا کریں گے، ہم یہودیوں سے کیا شکوا کریں گے؟ وہ تو ہی ہمارے وہی دشمن۔ یا تو ہم مسلمان ہی پسند نہیں کر رہے اسلام کے احکامات کو، نماز روزے سے آگے ہم بڑھتے ہی نہیں، زیادہ کچھ دین پہ تقویٰ کو اختیار کرتا ہے تو کہتے ہیں تو شدت پسند بن رہے ہو، تم داڑھی کیوں رکھ رہے ہو، تم شرعی پردہ کیوں کر رہی ہو، دین میں شدت پسندی نہیں ہے، تم غیر شرعی تقریبات میں کیوں نہیں جا رہے ہو، دین میں اتنی آسانی ہے، یہ کون سا دین ہے؟ تو جب مسلمانی مخالفت پر اتار ہیں تو بھائی کیا بچے گا؟ پھر اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے، کیسے مسئلہ حل ہوگا، سکون ملے گا، چین ملے گا؟ یہی چیز اللہ فرما رہے ہیں کہ جان لو میری یاد سے ہی سکون ملے گا۔ تو یہ ساری یاد کی مختلف قسمیں لوگ سمجھ رہے ہیں شاید صرف اللہ اللہ کرنے سے سکون مل جائے گا۔ ابتدا تو بے شک اللہ اللہ سے ہی ہوگی، اللہ کا جب آدمی نام لے گا تو پھر یہ ذکر، پہلے ذکر لسانی سے شروع ہوگا معاملہ۔ اب اس کی اور سنی ہے تشریح، جب آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربے لگاتا ہے، جو ذکر اذکار معمولات بتاتے ہیں مشائق، تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ نور بنتا ہے، زبان سے الفاظ جو ادا کر رہا ہے وہ اس سے نور بنا، نور جنریٹ ہوا، نور پیدا ہو، پھر وہ نور خون کے ساتھ رگوں میں دوڑے گا، پھر وہ ذکر اللہ کا جو نور ہے وہ پھر آنکھوں تک پہنچے گا۔ تو جب وہ باہر نکلے گا تو انشاءاللہ تعالی اور اس کی نیت صحیح ہے تو ضرور اس کی آنکھیں خود بخود نیچے جائیں گی، آنکھوں کا ایک اسپرنگ ہوتا ہے جو خراب ہو جاتا ہے، بدنظری کر کر کے ایک دفعہ خراب ہونے سے کیا مطلب، ایک نظر پڑے گی تو پھر نیچے نہیں ہوگی، بہت مشکل سے ہوگی اس کی نیچے، اسپرنگ خراب ہو گیا آنکھوں کا، ذکر اللہ کرنے سے آنکھوں میں نور آ جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں وہ اسپرنگ دوبارہ کام کرنے لگتا ہے، وہ خود حیران ہوگا یہ ہوا کیا، میں نے تو نظر نیچے نہیں کی دی، میری نظر کس نے نیچے کرائی ہے؟ اس بات کی میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بات جس کو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے، قرآن ذکر اللہ کی نیت سے کرے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ سے دعا مانگے، تقوی سے رہے، پھر اس کی نظر اب بول تو اٹھے گی نہیں، اور اگر اٹھے گی بھی تو پہلی نظر پڑے گی تو اسے خود نیچے نہیں کرنی پڑے گی، ایسا لگے گا جیسے اس کی نظروں کو کسی نے زمین میں گاڑ دیا، جائے گی اور نظر واپس خود بخود نیچے آئے گی، ریباؤنڈ ہو کے، ریورس ہو کے، تو اسپرنگ پھر کام کرنے لگتا ہے، اس اسپرنگ کو جو اللہ نے قدرتی طور پر ہمیں یہ دیا ہوا ہے، ہم اس کو بد نظری کر کر کے اس کو خراب کر دیتے ہیں، اسپرنگ ہوتا ہے نا اس کی ایک لچک ہوتی ہے، تو ہم اب کسی اسپرنگ کو پکڑ کے ہم یوں کر کے پورا کھینچ دیں تو بیکار ہو جائے گا وہ، تو یہی معاملہ ہے، تو ہم اللہ نے آنکھوں میں اسپرنگ لگایا ہوا ہے، علماء اور مشائخ نے یہ بھی کتابوں میں لکھا، خود بخود نظر اگر پڑے گی بھی تو نیچے جائے گی نظر، اسپرنگ کام کرتا ہے وہ، لیکن ہم کثرت گناہ کی وجہ سے وہ پھر ایک وقت آتا ہے اسپرنگ ڈھیلا ہو جاتا ہے وہ، پھر نظر پڑے گی تو ہٹانی پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ جو 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 ذکر کا جو نور ہوتا ہے پھر آنکھوں تک پہنچے گا تو پھر نظروں کی حفاظت کرائے گا، پھر یہی اللہ کے ذکر کا نور اپنے کاروبار پر ہوگا، نوکری پر ہوگا، تو خدا کی قسم انشاءاللہ تعالی یہی ذکر کا نور اس کو مجبور کرے گا کہ مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھ، پھر وہ کہے گا ایسی کی تیسی لاکھوں کا نقصان ہو جائے پہلے اللہ کو سجدہ کروں گا، اور پھر یہی یہی اللہ کے ذکر کا نور اس کو فجر کے وقت اٹھائے گا، ابھی فجر میں اٹھا نہیں جا رہا نا، سردیاں بہت ہیں، لحاف اور کمبل سے نکلنا بڑا مشکل ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہی اللہ کے ذکر کا نور اس کو اٹھائے گا فجر میں، خود حیران ہوگا یہ مجھے اللہ نے کہاں سے توفیق آ گئی، یہ کہاں سے جان آ گئی میرے اندر، عمل کی توفیق کہاں سے آ رہی ہے، تو یہ اللہ کا ذکر کا جو نور ہے اس کو فجر میں اٹھا کے بھی نماز پڑھائے گا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ سارے دین پہ اس پہ چلنا مشکل ہو جائے، چلنا آسان ہو جائے گا، اور گناہوں سے بچنا بھی اس کو شروع کر دے گا، تو ہم جو ذکر ہوتا ہے ذکر لسانی زبان سے شروعات تو یہاں سے ہوگی، لیکن پھر انشاءاللہ پھر آنکھوں کا ذکر بھی شروع ہوگا، پھر کانوں کا ذکر شروع ہوگا، کانوں کا ذکر کیا کہ غیبت نہیں سنے گا، گانے نہیں سنے گا، اٹھ کے بھاگے گا، منع کرے گا کہ یار یہ آواز بند کرو، یہ گانے بجانے کی میوزک کیوں چل رہی ہے، کیونکہ وہ جو اللہ کے ذکر کا جو نور ہے وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکا ہے، اب اللہ کے جو اللہ کے ذکر کا نور اس کو اجازت نہیں دے گا تو گانے سن، میوزک سن، تو پھر جسم کے قلب کے اندر پہنچے گا، پھر وہ نور قلب کے اندر پہنچے گا تو گندے خیالات نہیں پکائے گا، وہ اللہ کے ذکر جو دماغ تک وہ نور جائے گا اللہ کے ذکر کا، پھر گندی سوچ اس کے ذہن میں نہیں آئے گی، پھر ٹانگیں جو ہوں گی غلط گناہوں کی مجالس میں نہیں جائیں گی، اس کو لگے گا کوئی چیز میرے اندر آ کے بیٹھ گئی ہے جو مجھے کنٹرول کر رہی ہے، جو مجھے مانیٹر کر رہی ہے، اللہ کا ذکر معمولی نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اس اللہ نے قیامت کو روکا ہوا ہے، حدیث شریف کا خلاصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، ذرا غور کیجیے آپ، یہ پوری کائنات جو سب چل رہی ہے، یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، یہ چاند نکل رہا ہے، یہ سارے موسم، یہ گرمی سردی اور یہ رات کا اندھیرا، اجالا دن و رات، اور یہ سال مہینے، یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ ساری چیزیں، نظام کائنات جو چل رہا ہے، یہ جو روٹی پانی، جو فصلیں جو اگ رہی ہیں، زمین اگا رہی ہے، مسلمانوں کو رزق مل رہا ہے، جناتوں کو رزق مل رہا ہے، 18,000 عالم ہیں، 18,000 عالم ہیں جو اس وقت ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، جو علماء کرام فرماتے ہیں، ہم تو 2-4 عالم کو جانتے ہیں بس، انسانوں کا عالم، نباتات کا عالم، پیڑ پودوں کا عالم، جنات کا عالم، بس جانوروں کا عالم، بس 4 یا 5، اور اس کا پتہ ہی نہیں، علماء کرام فرماتے ہیں 18,000 اللہ نے عالم پیدا کیے ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، اور ایسی ایسی مخلوقات ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کو چھپایا ہوا ہے، ہڈن کیا ہوا ہے، اگر اللہ دکھا دیں ان مخلوقات کو تو دہشت سے ہمارے دل پھٹ جائیں، تو وہ 18,000 عالم اس وقت پل رہے ہیں، چل رہے ہیں، کافروں کو جو روٹی مل رہی ہے کھا رہے ہیں وہ، ہم مسلمانوں کے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے ان کو روٹی مل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں امریکہ بھیک نہ دے تو مسلمان بھوک سے مر جائیں، کتنی بڑی جہالت ہے، ارے بھائی یہ کافروں کے بھی مزے ہمارے اللہ اللہ کرنے سے آ رہے ہیں، کیونکہ قیامت رکی ہوئی ہے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے، یہاں حدیث شریف کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں، جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، ختم ہو گئی دنیا، کوئی رہا ہی نہیں ہے، مسلمان اللہ اللہ کرنے والا رہا ہی نہیں، پھر اللہ حکم دیں گے جب میرے چاہنے والے، میرے عاشقین اور میرے نام لینے والے ہی میرے پیارے جب نہیں رہے، تو یہ سورج کو کیوں میں اس کو روشن رکھوں، یہ چاند کو میں کیوں نکالوں، میں یہ کیوں یہ دنیا کو آباد رکھوں، پھر اللہ حکم دیں گے بس اب تباہ کر دو، اس زمین کو غرق کر دو، اس کائنات کو دھرم بھرم کر دو، پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، بس پھر قیامت برپا ہو جائے گی، کیونکہ آج ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، تو یہ ایک اللہ اللہ کرنے والے کی اتنی بڑی قیمت ہے، اللہ پاک نے اس مضمون کے ذریعے حضرت والا رحمۃ اللہ کی برکت سے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ یہ تو قیامت رکی ہوئی ہے ہمارے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے. اجتماعی پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں, تو قیامت رکی ہوئی ہے. لیکن بھائی انشاءاللہ تعالی وہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا, لیکن ایک اور اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ جو کوئی بندہ انفرادی طور پہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو بڑی قیامت میں بھی اس کا حصہ پڑ گیا روکنے میں, لیکن اتنا ضرور ہے انشاءاللہ تعالی اس کی ذات کے اوپر انشاءاللہ کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی. کم از کم وہ دنیاوی قیامتیں بھی تو ہونی ہوتی ہیں نا, چھوٹی ایک ہوتی ہے قیامت صغرا, ایک ہوتا ہے قیامت کبرا. ایک چھوٹی قیامت ہے, ایک بڑی قیامت ہے. جیسے قیامت صغرا کہتے ہیں موت کو, قیامت صغرا, اور ایک قیامت کبرا جب حشر والے دن اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ سے ہمیں اٹھائیں گے. جیسے ایک بزرگ سے کسی مرید نے کہا حضرت کہ حشر یعنی موت جو قیامت ہے کب آئے گی, قیامت کب آئے گی؟ بہت پیارا انہوں نے جواب دیا, اس نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی, مجھے بھی نہیں پتا. ہاں میں تجھ کو تیری اور اپنی قیامت کا بتا دیتا ہوں, یہ مجھے وقت معلوم ہے. میں کہا حضرت کیسے؟ فرمایا جس دن تیری اور میری موت کا وقت ہوگا ہماری قیامتیں تو شروع ہو گئیں, ہماری قیامت صغرا شروع ہو گئی, تو دیکھ لو کہ میں نے اور تم نے کیا اعمال اپنے رب کو بھیجے ہیں. بڑی قیامت کا کیا کرنا, بھول جاؤ اسے, بھول جائیں ہم اسے. اپنی جو قیامت صغرا چھوٹی جو آنے والی ہے وہ تو بھائی سامنے ہی ہے, اس میں کتنا سال ہے, اس کی تیاری کریں. جس کی انشاءاللہ قیامت صغرا شاندار اور اچھی ہوگی تو انشاءاللہ قیامت کبرا بھی اس کی شاندار ہوگی. اللہ, تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے بھائی اس کو معمولی نہ سمجھیں. تو انشاءاللہ اس پر دنیاوی مصیبتوں کی, بلاؤں کی, جو فطروں کی جو اس وقت جو دور چل رہا ہے اس سے اللہ پاک انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے اس کو, بڑی بڑی دنیاوی پریشانیوں سے, بڑی بڑی قیامتوں سے اس کو روکیں گے, اور اس پر قیامت انشاءاللہ اللہ پاک نہیں ٹوٹنے دیں گے اس کو اللہ اللہ کی برکت سے. تو یہ معاملہ ہے, تو اس کو معمولی نہ سمجھیں. اور بالفرض اگر اس کا وقت آ بھی گیا فتنوں کے دور میں اللہ کو پاس بلانے کا, تو اللہ پاک برے وقت کے آنے سے پہلے خطرناک جو دجالی دور مزید آئے گا اس سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کو عزت عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیں گے کہ جا میرے بندے جنت میں عیش کر. تو مزے ہی مزے. تو شروعات تو ذکر لسانی سے ہی ہوگی, یہ مطلب نہیں ہے ذکر لسانی کرنا چھوڑ دے, ذکر لسانی بھی کرے, پھر آہستہ آہستہ پھر ذکر عینی آنکھوں کا ذکر اور کانوں کا ذکر, یہ آہستہ آہستہ خود بخود شروع ہو جائے گا. تو یہ ذکر پابندی سے کریں اور اللہ کو راضی رکھیں, جو معمولات جو بتائے ہیں بھائی, قرآن پاک روزانہ پڑھیں اور ذکر اللہ جو ہے وہ پابندی سے کریں دونوں چیزیں, اور صبح شام تینوں ٹائم کے جو دم بتایا ہے حفاظت کا اشار, وہ ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیریں جو ترتیب بتائی ہوئی ہے, اور جس گناہ میں جو جو لوگ عادتاً مبتلا ہیں اس کی اصلاح کروائیں اس سے پہلے دیر ہو جائے, نہیں تو پھر بتا رہا ہوں پکڑ آ جائے گی. کتنے لوگ اینڈرائڈ فٹ استعمال کر رہے ہیں, فلمیں دیکھتے رہتے ہیں, بدنظری کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ آتے بھی ہیں مجلس میں چھپاتے بھی رہتے ہیں. بھائی چھپانے سے کیا ہوگا, اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا, اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ اصلاح ہو جائے گی. پھر ڈائریکٹ جو اللہ کی طرف سے اصلاح ہوتی ہے اس میں بعض دفعہ پھر چیخیں نکل جاتی ہیں. تو عقل مندی کا تقاضا یہ کہ بھائی پیار محبت سے اچھے وقت میں عافیت سکون کے بعد اصلاح کرا لے آدمی, گناہ کو گناہ سمجھے اور اللہ کا خوف دل میں رکھے, تو بہت سی پھر مصائب سے آدمی بچ جاتا ہے. آخر میں حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ پانچ عمال بیان کر دیے کرو, تو انشاءاللہ حضرت والا فرماتے تھے جو بھی یہ پانچ عمال کر لے گا مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اپنا ولی نہیں بنائیں گے. تو ان پانچ عمال کا تعلق جو ہے یہ نوافل یا سنت غیر موقع سے نہیں ہے, بلکہ فرائض اور واجبات سے, کمپلسری ہے فرائض اور واجبات سے ہیں. تو قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کریں, بغیر تجوید کے پڑھنا صحیح نہیں ہے, گناہ ملتا ہے آدمی کو. تو لیکن یہ مطلب نہیں ہے ڈر کی وجہ سے پڑھنا ہی چھوڑ دیجیے, تجوید صحیح نہیں ہے میری. تو مطلب یہ کہ فکر کرے, اور روزانہ بھی اگر ٹائم نہیں ملا ہفتے میں دو یا تین دن نورانی قاعدہ کسی قاری صاحب سے پڑھنا شروع کر دے, تو انشاءاللہ دو ڈیڑھ دو مہینے میں اس کو قرآن پاک کی تجوید درست ہو جائے گی. اور ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, چاروں اماموں کا اجماع ہے اور واجب ہے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بد دعا دی ان لوگوں کو جو بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور داڑھیوں کو مڑا کے رکھا کرتے تھے. اب سوچیے امام الانبیاء کی بد دعا آ رہی ہے, اتنا خطرناک معاملہ. تو بعض لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن وہ ایک مٹھی نہیں ہوتی, تو وہ پھر عقلی داڑھی ہے, شرعی داڑھی نہیں ہے, نہ اللہ کے یہاں قبول ہے ایسی داڑھی, وہ اپنے اطمینان کے لیے اس نے رکھی ہے. تو تیسرا عمل ہے ماں افلا من القابئین من الازار فی النار, اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تو مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے, جب ہم کھڑے ہوں چل رہے ہوں, ہاں بیٹھے لیٹے ہوں تو چھپ جائیں کوئی مسئلہ نہیں, کھڑے ہوں اور جب چل رہے ہوں, دو صورتوں میں مردوں کے لیے ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے کہ دور سے نظر آ رہے ہیں جی پائنچے اوپر ہیں. اور دوسری حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا اس شخصی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی جو دوران نماز اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا ہے. اور چوتھا عمل ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اور آگے اللہ نے اسی آیت کے عورتوں کو بھی حکم دیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بھی آپ کہہ دیں کہ اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ مردوں کی نہیں بھی حکم ہے اور عورتوں کی نہیں بھی حکم ہے، دونوں کو نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ تمام نامحارم سر قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور آپ اس نے ارشاد فرمایا لعن الناظر منظور علیہ، اللہ پاک لعنت فرما اس پر جو بد نظری کرے اور اس پر بھی جو بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے۔ یعنی کس کی لعنت؟ امام الانبیاء کی، کس پر جو بد نظری کر رہا ہے اور کس پر جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کر رہی ہے۔ وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ہر ایک کے سامنے آ جاتی ہیں، نامحرم کے کزن رشتہ دار وغیرہ، اب کس کی بد دعا آ رہی ہے؟ رسول اللہ کی بد لعنت کی۔ لعنت کی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس بندے یا بندی کو اپنی رحمت سے دور کر دے، لعنت کہتے ہیں۔ لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ اس کو دور کر دے اپنی رحمت سے۔ بس جب بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے پھر اس پر بلائیں آتی ہیں، پھر جو مصیبت نہ ہے کام ہے۔ تو بھائی کبھی کوئی گناہ ہو گیا انسان سے، کوئی لعنتی کام ہو گیا تو بھائی فوراً بد دعا میں نہیں آتا انسان، مسئلہ سمجھ لیں۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں شاید اس کو احساس ہو جائے، شاید توبہ کر لے، ایک دن دو دن تین دن جب بالکل عادتاً مبتلا رہتا ہے اور کوئی اس کو اصلاح کی اپنی فکر نہیں ہوتی پھر اس کے بعد وہ بد دعا کی لپیٹ میں پھر آ جاتا ہے۔ تو کبھی انسان ہے خطا ہو جاتی ہے بھائی، یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی سے خطا ہی نہ ہو، ہو جاتی ہے کوشش کے باوجود، بعض دفعہ شیطان پھسلا دیتا ہے۔ تو آدمی توبہ کرنے میں دیر نہ کرے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پھر بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے محفوظ رہے گا وہ۔ لیکن جنہوں نے اڑنا بچھونا بنایا ہوا ہے اس طرح دھیان ہی نہیں ہے، تو اللہ ان کے حال پر، ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، نظروں کی حفاظت کریں۔ اور پانچ عمل ہے یا علم و خیانت العیون وما تخفی الصدور، یہاں بھی اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں اور دلوں میں جو تم سوچتے ہو، جو سینوں میں جو راز ہیں ان سے واقف ہیں۔ یہ پہلے تو تم بد نظری کرتے ہو، حرام کام کرتے ہو، مجھے ناراض کرتے ہو، اس کے بعد پھر تم گندے خیالات پا کے مزے لیتے ہو، یعنی کہ بالکل ہی تم اندھے ہو چکے ہو، ہمارا خوف کوئی نہیں ہے۔ آج یہی تو ہوتا ہے، پہلے لوگ بد نظری کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں خوب، پھر اس کے بعد سوچتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کیا تھی، کیسی شکل تھی، کیسا یہ تھا اور کیسا وہ تھا، یہی موبائل پہ دیکھ رہا ہے، یہ چلتی پھر تمہیں۔ یا علم و خائنات العیونی، کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہے ہیں، ذرا غور کریں، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک خیانت امانت کا الٹ ہوتی ہے، اللہ مطلب کیا ہوا؟ یہ آنکھیں امانتاً دے رہا ہوں، تمہارے ماں باپ نے تمہیں آنکھیں نہیں دی ہیں، تمہارے ابا نے نہیں دی ہیں تمہیں آنکھیں، میں نے دی ہیں۔ کتنے میں نے لوگ پیدا ایسے کیے ہیں جو مادرزاد نابینا اندھے ہیں، جن بیچاروں کو نظر ہی نہیں آتا، آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ بیچارہ کیا بد نظری کرے گا؟ تو اللہ فرما رہا ہے میں نے امانتاً دے رہا ہوں، اور جو چیز امانتاً دوں تو اس کا تقاضا ہے اس کو وہیں استعمال کرو کہ جہاں میرا حکم ہے۔ کیونکہ دیکھیں دنیاوی بھی کوئی چیز ہے نا، آپ کسی کو گاڑی دیتے ہیں، گاڑی آپ کی ہے، لیکن آپ کو دیا آپ حیدرآباد جانا، کہہ کے دیکھو یار گاڑی دے رہا ہوں، گاڑی میری ہے، تمہیں امانتاً دے رہا ہوں، اس کو ڈینٹ وینٹ مت مارنا، تمیز سے چلانا، پیار سے، بس حیدرآباد جانا اور حیدرآباد سے لے کر آنا، کیونکہ یہ امانت ہے نا، یہ آپ کی نہیں ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں ازراہ کرم۔ تو اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ خیانت کیا ہو جائے گی؟ حیدرآباد کے لیے وہ گاڑی لے دوست سے اور اس کو لے جائے لاہور پنڈی اسلام آباد، اب اس نے یہ زیادتی کر دی، جرم کر دیا، کیونکہ اس کی چیز نہیں تھی، اس کا حق نہیں تھا، اس کو حق حاصل نہیں تھا، اس کی ذاتی ملکیت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آنکھیں جو ہیں امانتاً دے رہا ہوں، خیانت مت کرو، تمہاری نہیں ہے، بس وہاں نظر ڈالو جہاں میں نے کہا، جہاں میں کہہ رہا ہوں مت نظر ڈالو، مت ڈالو، چاہوں تو میں چھین بھی سکتا ہوں یہ آنکھیں۔ ڈرا رہے ہیں اللہ پاک۔ پھر اللہ نے دوسری ایک اور تنبیہ فرمایا وما تخفی الصدور، صدور سینے، پھر ایک تو تم بد نظری کرتے ہو، پھر اس کے بعد تم سوچتے ہو گندی گندی باتیں سوچتے ہو، تمہیں بالکل ہی میری شرم نہیں ہے، ڈرا رہے ہیں۔ اللہ نے کوئی یہ نہیں کہا میں یہ سوچا، دوسرے ڈرا رہے ہیں، دیکھو تم یہ کر رہے ہو، دیکھو سوچ لو، ہوشیار رہنا، لیکن پھر یعنی تنبیہ کر رہے ہیں اللہ پاک، ڈرا رہے ہیں، دیکھو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن اپنی شان رحمت کی ایسے میں فوراً انتقام نہیں لیتا تم سے، نہ بد نظری کرو نہ اس کے بعد پھر گندے خیالات دل میں تم لے کر آؤ۔ تو یہ پانچوں مال کی توفیق کسی بھی اللہ والے اس کے غلام سے جہاں مناسبت ہو، جہاں فائدہ ہو رہا ہو، وہاں انسان آنا جانا شروع کر دے، تو انشاءاللہ چند دنوں میں پانچوں مال کی توفیق ایک ایک کر کے ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یا رب کریم یا رحم الرحیم، یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا ہے سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو کامل ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور آنکھوں سے بھی، کان سے بھی، جسم کے تمام اعضاء سے۔ اللہ اپنی یاد میں ہمیں پورا مستغرق کر دے، پورا ہمیں غرق کر دے اپنی یاد میں اللہ پاک، اور ایسا اپنا قلبی تعلق نصیب فرما
کہ ہم ہر گناہ سے بچ جائیں. یا رب کریم حرام عرضوں کا خون کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نفس پرستی کی اتباع سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بے دینی کے ماحول سے اور دلوں پر جو ہمارے قفل اور زنگ آ چکے ہیں اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اللہ والوں کی صحبت میں جانے کی اس تو ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا رب کریم یا ہم الرحمین حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ تو جاننے والا ہے ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ ہماری دنیاوی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے اور ہماری اخروی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے. سب سے بڑھ کے اللہ ہم تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں. یا اللہ اپنی ذات اقدس عطا فرما دے, اپنا قرب خاص عطا فرما لے. یا اللہ اپنے عاشقین میں ہمارا شمار فرما لے اپنے پیاروں کی برکت سے. یا رب کریم یا رحم الرحیمین جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما. جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں ان مصیبتوں کو جتنی بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ ان سب کی مصیبتوں کو اور بلاؤں کو پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں اللہ ان سب کو حلال سے غنی فرما. یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اور رشتوں کے لیے کہا ہے اللہ ان سب کی جلد سے جلد بہترین جگہ شادی کرا دے جہاں دین دنیا کی بھلائیوں اور عافیتیں ہوں. اللہ پاک اہل محبت ان کو لڑکے عطا فرما. ظالم جابر و غوثی لڑکوں سے حفاظت فرما. یا اللہ نیک اچھے لوگوں سے سب کو جوڑ عطا فرما. یا رب کریم یا ہم الرحیمین تمام امت مسلمہ کی ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ میرے جتنے بھی مریدین متعلقین ہیں ان سب کی اور ان کے اہل و عیال کی اور تمام امت مسلمہ کی ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. عافیت عطا فرما. یا اللہ یا ہم الرحیمین برما شام فلسطین کشمیر اور سعودی عرب کے مسلمانوں کی اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں حرمین شریفین کی, اللہ پاک مکہ شریف مدینہ شریف کی مقام مقدسہ کی پاکستان کی اور اللہ پاک دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی صاحب ایمان موجود ہو تو اللہ ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. عافیت عطا فرما. ناگہانی آفات سے اپنے غصے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اچانک عافیتوں کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تو عذاب دینے پر قادر ہے تو رحمت برسانے ہدایت دینے پر قادر ہے. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت نہ ڈالیے, پیار محبت سے ہماری اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں کامل ہدایت نصیب فرما دیجیے, کامل تقویٰ عطا فرما دیجیے. یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. یا اللہ اپنی ایسی محبت عطا فرما دے کہ ہم تجھ سے دور جانا بھی چاہیں تو اللہ پاک ہم تجھ سے دور نہ جا سکیں. اللہ پاک اپنی ایسی خشیت محبت اور اپنا ایسا عشق اور درد دل ہم سب کو عطا فرما دے. یا اللہ جو مختصر سے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیں. ایک خاتون نے دعا کے نکاح ان کی بچے دانی میں رسوالی ہو ختم, میری دعا کریں اللہ پاک جلد سے جلد بغیر آپریشن کے ان کی رسوالیاں ختم ہو جائیں اللہ پاک. اور بچی ہے, اس کی شادی میں بہت رکاوٹیں ہیں, بندش وغیرہ بد معاملات بہت زیادہ ہیں. حافظین کچھ دعا کریں اللہ پاک تمام جادوگروں سے ان کی حفاظت فرما اور بچی کی جلد سے جلد بہترین جگہ شادی کرا دے جہاں دین دنیا کے بھلائیاں عافیتیں ہوں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد.